درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کو آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ریڈیو تہران کی شام کی نشریات پاکستان میں مقامی وقت کے مطابق شام 5:50 پر اور ہندوستان میں شام 6:20 پر پیش کی جاتی ہے۔ ہماری شام کی نشریات کا دورانیہ 3.5 ہوتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات پاکستان میں مقامی وقت کے مطابق صبح 6:20 پر اور ہندوستان میں مقامی وقت کے مطابق 6:50 پر شروع ہوتی ہیں۔ ہماری یہ نشریات 1 تک جاری رہتی ہیں۔ ہمارا اب پتہ ہے urdu.sehertv.ir۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 23 شہریور، 21 ربیع الاول اور 14 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس شہریور سن 1357 ہجری شمسی کو 13 شہریور کے عظیم الشان مظاہروں کے دوران شاہ کے ایجنٹوں کے ذریعے ایران کے بہت سے مسلمان عوام کی شہادت کی مناسبت سے اس دن کے شہداء کی یاد میں تہران میں ایک اور عظیم الشان مظاہرہ کیا گیا۔ عوام کا ہجوم قبرستان بہشت زہرا میں شہدا کے مزار کی طرف چلا اور وہاں پہنچ کر اس نے اجتماع کیا۔ شاہ کے ایجنٹ لوگوں کو شہدا کے مزار تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن لوگوں کے ہجوم نے ایران ہمارا وطن اور خمینی ہمارے رہبر جیسے نعروں کے ساتھ شاہ کی ظالم حکومت کے خلاف اپنے مظاہرے کو جاری رکھا۔ 23 شہری ور سن 1378 ہجری شمسی کو ایران کے نامور معاصر محقق اور مورخ استاد مرتضیٰ راوندی کا انتقال ہوا تھا۔ وہ 1292 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئے تھے اور تہران یونیورسٹی میں قانون میں اپنی تعلیم انہوں نے مکمل کی۔ استاد راوندی نے تاریخ میں دلچسپی کے سبب تاریخ ایران اور لوگوں کے سماجی اور سیاسی کردار کے بارے میں تحقیق کی، اور اسی تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے متعدد کتابیں لکھیں جن میں 10 جلدوں پر مشتمل ایران کی سماجی تاریخ، آئین کی تشریح، اقتصاد بشری اور ایرانی قانون اور عدلیہ پر ایک نظر کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ استاد مرتضیٰ راوندی کا 86 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور تہران کے قبرستان بہشت زہرا میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ اکیس ربیع الاول سن 1243 ہجری قمری کو موجودہ آرمینیا کا دارالحکومت یروان، جو ایران کا حصہ تھا، ایران اور روس کی دوسری جنگ کے نتیجے میں روسی قبضے میں چلا گیا۔ اس وقت ایران پر قاجاری خاندان کے نااہل فرما روا فتح علی شاہ قاجار کی حکومت تھی۔ اس شکست کے نتیجے میں ترکمن چائے معاہدہ کیا گیا، جس کی روح سے شمالی آذربائیجان اور ماورائے قفقاز کے بیشتر حصے پر روس کا قبضہ ہو گیا۔ چودہ ستمبر سن 1812 کو ماسکو میں تاریخ کی سب سے بڑی اور تباہ کن آتش زدگی کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ نیپولین بوناپارٹ کی فوج کے ذریعے شہر پر قبضہ کرنے کے اگلے ہی دن حاکم ماسکو کے حکم سے اس شہر میں آگ لگا دی گئی تاکہ قابض فرانسیسی افواج شہر میں اپنے قیام کے لیے ضروری سامان اور سہولیات حاصل نہ کر سکیں۔ اس وسیع آتش زدگی میں ماسکو کا 3/4 حصہ مکمل طور پر جل کر تباہ ہو گیا۔ چودہ ستمبر سن 1389 عیسوی کو سلطنت عثمانیہ نے یورپ میں اپنی فتوحات کے آغاز میں جزیرہ نمائے بالکان میں واقع سربیا پر قبضہ کر لیا۔ یہ کامیابی تیسرے عثمانی بادشاہ سلطان مراد اول کے دور میں حاصل ہوئی تھی۔ سربیا تقریباً 5 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط رہا، اور اس دوران کئی بار ناکام بغاوتیں بھی ہوئیں۔ آخر کار 19ویں صدی کے اواخر میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف روس اور سربیا کی جنگ میں سربیا کو کامیابی حاصل ہوئی، اور برلن کانگریس نے 1878 میں اس سرزمین کی آزادی کا اعلان کیا۔ چودہ ستمبر سن 1921 کو تحریک خلافت کے سلسلے میں مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر انگریزوں نے ترکی کے اس جرم کی سزا کے طور پر کہ اس نے جنگ عظیم کے دوران جرمنی کا ساتھ دیا تھا، سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے۔ یونان، برطانیہ اور فرانس نے اس سلطنت کے اکثر حصے آپس میں ہی بانٹ لیے۔ سلطنت کے ٹوٹ جانے سے ہندوستان کے مسلمانوں کے جذبات شدید طور پر مجروح ہوئے۔ انہوں نے پہلے مجلس خلافت اور پھر کل ہند خلافت کانفرنس کے نام سے ایک جماعت قائم کی، جس کا مقصد سلطنت عثمانیہ کی بحالی تھا۔ 1921 میں کراچی میں خلافت کانفرنس کے ایک اجلاس میں مولانا محمد علی جوہر نے صدارت کرتے ہوئے تجویز پیش کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے انگریزی فوج کی ملازمت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس طرح انہیں اپنے ہی بھائیوں پر تشدد کرنا پڑتا ہے اور اپنے ہی مقدس مقامات پر گولی چلانی پڑتی ہے۔ کانگریس میں یہ تجویز اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی، تاہم حکومت انگلستان کو مولانا محمد علی جوہر اور ان کے ساتھیوں کی یہ جرأت ایک آنکھ نہیں بھائی، لہذا اس نے ان اکابرین پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر کے انہیں 14 ستمبر 1921 کو گرفتار کر لیا۔ اس مقدمے میں مولانا جوہر نے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خود پیروی کی اور استغاثہ کے ہر الزام کا منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ آزادی کا تحفظ اگر جرم ہے تو ہم یقیناً مجرم ہیں، لیکن مقدمے کا فیصلہ وہی ہوا جو حکام چاہتے تھے۔ مولانا جوہر اور ان کے سبھی ساتھیوں کو سوائے شنکر آچاری کے 2-2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی۔ چودہ ستمبر سن 1960 کو تیل برآمد کرنے والی 5 ممالک ایران، سعودی عرب، عراق، کویت اور وینزویلا نے اوپیک تنظیم کے منشور پر دستخط کیے تھے۔ یہ تنظیم مغربی کمپنیوں سے مقابلے کے لیے قائم کی گئی تھی، جنہوں نے تیل کی دریافت، تیل نکالنے اور اس کی فروخت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے اور تیل کی قیمت اپنے مفاد میں اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کے نقصان میں مقرر کرتی تھیں۔ اگرچہ شروع میں اوپیک تنظیم کی کوئی خاص طاقت نہیں تھی، لیکن بتدریج اور الجزائر، لیبیا، نائجیریا، قطر، متحدہ عرب امارات، گیبن، انڈونیشیا اور ایکواڈور کے اس تنظیم میں شامل ہونے کے بعد اس کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ اس تنظیم کا تیل کی عالمی منڈی میں استحکام قائم رکھنے اور فیصلہ کن کردار ادا کرنے میں بڑی اہمیت ہے، تاہم سعودی عرب جیسے بعض عرب ممالک نے اس تنظیم کو مغربی مفادات کو پورا کرنے کا وسیلہ بنا رکھا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے یادوں کے جھروکے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد تقی علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہیں: صحت و تندرستی، بے نیازی، علم اور توفیق۔ اس دنیا میں 4 بہترین نعمتیں ہیں جو کسی بھی عمل کو انجام دینے میں انسان کی مدد کرتی ہیں۔ اول یہ کہ انسان کا جسم صحت مند ہو، دوسرے یہ کہ وہ بے نیاز ہو، اس کے پاس علم ہو اور اسے خدا کی توفیق بھی حاصل ہو۔ جب یہ 4 چیزیں کسی انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں تو پھر اس کے اندر عمل کرنے کی طاقت آتی ہے، یعنی عمل کرنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ نعمت سے بہرہ مند ہونا اس بات پر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی اطاعت کرے اور اس طرح سے شکر نعمت عطا کر سکے، کیونکہ خدا نے انسان کو جو نعمات عطا کی ہیں اس کے لیے شکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اور سامعین، اب آئیے بات کرتے ہیں ایک دوسرے موضوع پر۔ آج کی دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے بیچ اختلاف بہت شدت سے پایا جاتا ہے، مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے آپ اگر غور کریں تو مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، مذہبی بنیاد کو لے کر، لسانیات کو لے کر، دوسرے طریقوں سے، اور یہ اختلاف جو ہے وہ ان کی مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے، اور یہ مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک چیز ہے اتحاد، اگر اتحاد موجود ہو تو پھر قومیں بہت زیادہ ترقی کرتی ہیں۔ اتحاد کی اہمیت کو اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک قوم چاہے کتنی ہی طاقتور اور کتنی ہی دولت مند کیوں نہ ہو، اگر اس کے افراد کے درمیان اختلاف نے اپنی جڑیں پھیلا رکھی ہیں اور تفرقے کی آگ ان کے اندر پھیلی ہوئی ہے، تو وہ قوم ناکام، بدبخت اور بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جہاں بہت سے لوگ فقیر اور غریب ہیں، تو اس کے مقابلے میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو امیر ہیں، دولت مند ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے ممالک ہیں مسلمانوں کے کہ جن کے پاس بے انتہا دولت ہے، لیکن اس دولت کے باوجود اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ وہاں پر اتحاد نہیں پایا جاتا ہے۔ اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج یہ ہے صورتحال کہ مسلمان ہر جگہ ذلیل اور خوار ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا، اور ان کی مدد کے لیے جو لوگ مدد کر بھی سکتے ہیں وہ اٹھ نہیں رہے ہیں، اور اس کی وجہ اصل یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد نہیں پایا جاتا۔ اگر وہ متحد ہوتے تو آج یہ نوبت ہی نہیں آتی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر وہ متحد ہوتے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب ہمارے لیے، یعنی ہم مسلمانوں کے لیے، متحد ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے، یعنی اب یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے ہم کو متحد ہونا چاہیے۔ اس وقت اتحاد عالم اسلام اور مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، اور تمام ضرورتوں اور ترجیحات پر یہ برتری رکھتا ہے۔ یعنی جو بھی ہو، جیسے بھی صورتحال ہو، سب سے پہلی فرصت میں ہم کو متحد ہونا ہے، اور ہر لیول پہ، ہر سطح پر ہمیں متحد ہو کے آگے بڑھنا ہے۔ مسلمانوں کی عظمت، عزت اور سربلندی سب کچھ اختلافات کی نظر ہو چکی ہے۔ اگر مسلمان تعلیمات وحی پر کاربند رہتے اور اپنے سیاسی اور سماجی اتحاد کی حفاظت کرتے تو ان کا آج وہ حشر نہ ہوتا جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے اور ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی اگر مسلمان ایک پرچم تلے آ جائیں اور اپنے اختلافات پر بے سود وقت ضائع معاف کیجیے گا اور اپنے اختلافات پر بے سود وقت ضائع کرنے کے بجائے تھوڑا سا وقت امت کی فلاح اور اس کی بہبود کے لیے نکالیں، تو آج بھی ایک عظیم طاقت کے طور پر یہ مسلمان نمایاں ہو سکتے ہیں، ایک قوم کی شکل میں۔ ہمارے علماء اور دانشوروں کا اب یہ فریضہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کی اہمیت سے زیادہ آگاہ کرائیں، وہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، اور ان کو اس چیز سے آشنا کرائیں کہ اتحاد کے کتنے فائدے ہیں اور اتحاد کی کیا اہمیت ہے، اور آج کے حالات میں ہم کو کیوں متحد رہنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں اتحاد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو، یعنی آپس میں تفرقہ مت کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی متحد ہو جاؤ، سارے مسلمان متحد ہو جائیں، اور جتنے بھی اختلاف ہیں اور جس طریقے کے بھی اختلافات ہیں ان سب کو ایک کنارے رکھ دیں اور آپس میں متحد ہوں، اور متحد ہونے کے بعد ایک جٹ ہو کر آگے کی طرف بڑھیں تو ان کو کامیابی نصیب ہوگی، اور مسلمان قوم کے پھر وہ حالات نہیں رہیں گے جو اس وقت ہیں, اور اس امت کو یعنی اس اسلامی امت کو کامیابی نصیب ہوگی. تو سامعین, اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام, آئیے فارسی سیکھیے. تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام.
فارسی بیاموزید,
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین, پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے. گزشتہ پروگرام میں آپ کے تہران پہنچنے اور تہران کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر امیگریشن اور کسٹم کے مراحل طے کرنے کا احوال ہم بیان کر چکے ہیں. کسٹم سے کلیئرنس لینے کے بعد آپ ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آتے ہیں, جہاں سے آپ کو بذریعہ ٹیکسی ہوٹل لالا انٹرنیشنل جانا ہے. تو آئیے آپ کو اس کاؤنٹر پر لیے چلتے ہیں جہاں سے آپ کو ٹیکسی فراہم کی جائے گی. سامعین, ٹیکسی اسٹینڈ پر یا کاؤنٹر پر پہنچنے کے بعد آپ کی جو گفتگو متوقع ہے وہ یہ ہوگی.
من یک تاکسی می خواهم.
من یک تاکسی می خواهم.
مجھے ایک ٹیکسی چاہیے.
کجا تشریف می برید؟
کجا تشریف می برید؟
آپ سے سوال کیا جائے گا, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟
خیابان فاطمی, ہوتل لالے.
خیابان فاطمی, ہوتل لالے.
جی ہاں, آپ جواب میں کہتے ہیں فاطمی روڈ, ہوٹل لالے. البتہ یہاں خیابان فاطمی, ہوٹل لالے آپ کو ظاہر ہے فارسی میں ہی کہنا ہے.
چقدر بار دارید؟
چقدر بار دارید؟
آپ کے پاس سامان کتنا ہے؟
یک چمدان.
یک چمدان.
جواب میں آپ کہتے ہیں کہ ایک سوٹ کیس. سامن, اس گفتگو کے دوران جو دیگر موضوعات مورد بحث آ سکتے ہیں ان میں ایک ٹیکسی کے کرائے کا تعین ہے. ممکن ہے کہ آپ کرائے کو کم کرانا چاہیں, چنانچہ آپ پوچھ سکتے ہیں
کرایہ تاکسی تا ہوتل لالے چقدر است؟
کرایہ تاکسی تا ہوتل لالے چقدر است؟
ہوٹل لالے تک ٹیکسی کا کرایہ کتنا ہے؟
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
کرایه تاکسی بسیار زیاد است.
یعنی آپ کرایے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکسی کا کرایہ بہت زیادہ ہے.
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
فاصله هتل لاله از فرودگاه چقدر است؟
ایئرپورٹ سے ہوٹل لالے کا فاصلہ کتنا ہے؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
آیا در تهران مسافرخانه وجود دارد؟
کیا تهران میں مسافرخانے موجود ہیں؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
جی, آپ نے سوال کیا آخری وہ یہ تھا کہ بس اسٹاپ کہاں ہے؟ سامعین، آج کے پروگرام میں جو الفاظ بیان ہوئے ان میں سے کچھ ایک کو ایک دفعہ پھر ہم دہرا رہے ہیں، آپ نوٹ کر لیجئے۔
ٹاکسی،
ٹاکسی،
ٹیکسی،
بار،
بار،
سامان،
چمدان،
چمدان،
سوٹ کیس،
بسیار،
بسیار،
بہت زیادہ،
ایستگاہ،
ایستگاہ،
بس اسٹاپ یا اسٹیشن،
اتوبوس،
اتوبوس،
جی اتوبوس بس کے لیے یہاں بولا جاتا ہے،
فرودگاہ،
فرودگاہ،
ایئرپورٹ۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے بغور سنا ہوگا اور نوٹ کر لیا ہوگا۔ اجازت لینے سے قبل ایک بات کی یاد آوری کرا دیں کہ آئیے فارسی سیکھیے کے ابتدائی مرحلے کے اختتام پر جو تین آسان سوالات آپ سے پوچھے گئے تھے ان کو ایک بار پھر ہم دہرائے دیتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجئے اور پہلی فرصت میں ہمیں ارسال کیجئے۔ سوالات یہ ہیں: فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال: اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اور تیسرا اور آخری سوال: فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ ان سوالات کے جوابات علیحدہ لفافے میں لکھ کر ہمیں بھیجیے۔ جوابات موصول ہونے پر آپ کو ابتدائی مرحلے کے 3 اسباق کے نوٹس بذریعہ ڈاک ارسال کیے جائیں گے۔
Thank you. ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کسرت کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد, ہو اگر ایک ہی وقت کا کاروان, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد, آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد, مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد, حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے, فکر ہو منسلک فکر قرآن سے, زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد, اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس ہم سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. اسنیپ بیک فعال ہوا یا کوئی اور معاندانہ اقدام کیا گیا تو آئی اے اے کے ساتھ معاہدے پر عمل نہیں ہوگا. ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کا اعلان. غزہ پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں میں شدت. تازہ حملوں میں 68 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی. پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان. سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف. ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی ملکی اور مقامی مصنوعات استعمال کرنے کی اپیل. اور عبوری حکومت 6 مہینے میں انتخابات کرانے کے بعد اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کر کے چلی جائے گی. نیپال میں عبوری وزیر اعظم کا اعلان. اب خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران اور آئی اے اے کے درمیان نئے سمجھوتے پر اس شرط پر عمل ہوگا کہ اسنیپ بیک فعال نہ کیا جائے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے کے ساتھ مفاہمت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ملک کی جوہری تنصیبات کا معائنہ پارلیمانی قانون اور اعلی قومی سلامتی کونسل کی منظوری کے دائرے میں ہوگا، اور اس مفاہمت پر عمل درآمد اس شرط پر ہوگا کہ ایران کے خلاف اسنیپ بیک میکانزم کو فعال نہ کیا جائے۔ انہوں نے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کی موجودگی میں ہونے والی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کی میٹنگ کے بارے میں صحافیوں کو بتایا کہ اس میٹنگ میں بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ ملک کے حالیہ معاہدے کی وضاحت کی گئی۔ ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے حال ہی میں قاہرہ میں آئی اے اے کے سربراہ رافائل گروسی کے ساتھ ملاقات اور پھر معاہدے کے حوالے سے چند نکات کا ذکر کیا اور بتایا کہ یورپ کے پاس اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کا حق نہیں ہے، یہ اقدام غیر قانونی ہے۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ساتھ ہمارا تعاون نئی صورتحال اور پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے پیش نظر اب نئی شرطوں کے مطابق ہوگا، اور ہم اب ماضی کی طرح اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ ابراہیم رضائی نے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کے حوالے سے یہ بھی بتایا کہ حالیہ سمجھوتے کی یادداشت متعلقہ ممالک کے سربراہوں کو بھیج دی گئی ہے، اور آئی اے اے نے بھی تسلیم کیا ہے کہ ایران اور ایجنسی کے درمیان تعاون کے لیے نئے حالات پیدا ہوئے ہیں اور ایران کی سلامتی کے تحفظات کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے۔ ابراہیم رضائی نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر ملک کے خلاف کوئی معاندانہ اقدام کیا گیا تو مفاہمت کی یادداشت کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ غزہ میں مغربی خاص طور پر امریکی حمایت یافتہ بے لگام صہیونی فوج نہتے فلسطینیوں کی جان لے رہی ہے، جس کے نتیجے میں اپنی مادر وطن کی آزادی کی راہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد اب 65,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس علاقے میں ہونے والے تازہ صہیونی حملوں میں 68 فلسطینی شہید اور 346 زخمی ہوئے ہیں۔ امداد کی تقسیم کے مراکز میں بھی صہیونی دہشت گردوں نے مزید 10 فلسطینیوں کو شہید اور 8 کو زخمی کر دیا، جس کے بعد ایک لقمے کے لیے شہید ہونے والوں کی کل تعداد 2,494 اور زخمیوں کی کل تعداد 18,135 ہو گئی ہے۔ 18 مارچ 2025 سے غزہ پر جارحیت کا نیا مرحلہ شروع ہونے کے بعد اب تک 12,321 افراد شہید اور 52,569 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں کل شہداء کی تعداد 64,871 اور زخمیوں کی تعداد 164,610 تک پہنچ گئی ہے۔ اس دوران مقبوضہ فلسطین سے اطلاعات ہیں کہ صہیونی آبادکاروں نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر نتنیاہو کی کابینہ کے خلاف احتجاج کیا، نعرے لگائے اور صہیونی قیدیوں کی رہائی کے لیے فلسطینی مزاحمت کاروں کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ حیفا میں ہونے والے مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ نتنیاہو نے صہیونی حکومت کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ دوسری جانب صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے تل ابیب میں اپنی ہفتے وار پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ نتنیاہو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ان قیدیوں اور اپنے فوجیوں کو قربان کر رہے ہیں، اور وہ جنگ کو ایک ابدی جنگ میں تبدیل کر کے غزہ میں فوجی آپریشن کا دائرہ بڑھا رہے ہیں۔ صہیونی قیدیوں کے اہل خانہ نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے ہو رہے مذاکرات کے دوران دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی جارحیت کو ہدف تنقید بنایا اور اسے صہیونی قیدیوں کی زندگیوں کے ساتھ جوا کھیلنے سے تعبیر کیا۔ اسمود آزادی بیڑے میں شامل پہلا بحری جہاز بندرگاہ پر چند دن رکنے کے بعد تیونس کی بندرگاہ بزرتے سے غزہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق انسانی امداد کا یہ قافلہ جب بین الاقوامی سمندر کی طرف روانہ ہوا تو تیونس کے لوگوں نے اس کا پرجوش استقبال کیا۔ مختلف اقوام کے سینکڑوں لوگوں نے فلسطینی پرچم اور اپنے ممالک کے جھنڈے لہرا کر میرینٹ جہاز کو روانہ کیا۔ اس ہسپانوی بحری جہاز میرینٹ کا ملاح تیونس سے تعلق رکھتا ہے اور اس پر بڑی تعداد میں یورپی امن کارکن سوار ہیں۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان نے خبردار کیا ہے کہ مزاحمتی تحریک کو غیر مسلح کرنا صہیونی حکومت کے توسیع پسندانہ پروجیکٹ کا حصہ ہے، جس سے ملک کی دفاعی طاقت کمزور ہوگی اور اس پر زمینی حملے کا راستہ کھل جائے گا۔ حزب اللہ کے رکن پارلیمان عز الدین نے سن 2000 کے تجربے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی فوج نے تکفیری گروہوں کے مقابلے میں مزاحمتی تحریک کی توانائیوں سے کام لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تکفیری گروہ جو صہیونی حکومت کا ہی دوسرا رخ تھے، لبنان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ لبنان کے رکن پارلیمان عز الدین نے حزب اللہ کو غیر مسلح کیے جانے کے نتائج کے بارے میں کہا کہ یہ دراصل لبنان کی دفاعی توانائی ختم کرنے کی خطرناک کوشش ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق قوم کے نام ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کے تمام گھریلو صارفین کے اگست کے بل معاف کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی۔ متاثر علاقوں کے وہ گھریلو صارفین جو اگست کا بل ادا کر چکے ہیں، ان کی رقم اگلے ماہ کے بل میں ایڈجسٹ کر دی جائے گی۔ میاں شہباز شریف نے کہا کہ بارش اور سیلابی صورتحال سے بہت تباہی ہوئی ہے، جانی اور مالی نقصان بھی ہوا ہے، متاثرین کی مدد کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے اگست کے بل کی وصولی فی الفور مؤخر کی جا رہی ہے، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کو فوری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ زرعی، کمرشل اور صنعتی شعبے کے نقصانات کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اپنے دورے چین میں J-10C جنگی طیارے بنانے والے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا معائنہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق صدر زرداری نے ملک کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے چین کے ایویشن انڈسٹری کارپوریشن کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا معائنہ کیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اس معائنے کے موقع پر صدر زرداری کو J-10، J-F-17 اور J-20 اسٹیلتھ فائٹر، انواع اقسام کے ڈرون طیاروں اور ملٹی ڈومین آپریشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق صدر زرداری اس کمپلیکس کا دورہ کرنے والے پہلے غیر ملکی سربراہ ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی شہریوں سے ملکی اور مقامی مصنوعات استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق نریندر مودی نے آج اتوار کو آسام کے مختلف علاقوں میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کے افتتاح کے بعد ایک عوامی جلسے سے خطاب میں عوام سے ملکی پیداواروں کو اہمیت دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام ملکی اور مقامی مصنوعات خریدنے کو ترجیح دیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک اور نئی نسل کے روشن مستقبل کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر تیار ہونے والی مصنوعات خریدی اور استعمال کی جائیں۔ نریندر مودی نے دکانداروں سے بھی ملکی سامان فروخت کرنے اور ملکی مصنوعات کا بورڈ لگانے کی اپیل کی۔ واضح رہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے چند دن پہلے بھی سودیشی سامان یعنی ملکی مصنوعات خریدنے اور استعمال کرنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی تاکید کی کہ ٹیچروں کو چاہیے کہ غیر ملکی مصنوعات کی ایک فہرست تیار کر کے بچوں کو دیں اور ان سے کہیں کہ یہ سامان نہ خریدیں۔ ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک کیمیکل پلانٹ سے گیس کے اخراج کے نتیجے میں کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولیس نے اتوار کو بتایا کہ گجرات کے بھروچ ضلع کے دہیج علاقے میں ایک کیمیکل پلانٹ میں گیس کے اخراج کے بعد زہریلے دھوئیں میں سانس لینے کے سبب 4 افراد کی موت ہو گئی۔ جی ایف ایل کمپنی نے کہا ہے کہ چاروں کو فوری طبی امداد دی گئی لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا۔ دہیج پولیس اسٹیشن کے انسپیکٹر بی ایم پاٹیدار نے بتایا کہ ہفتے کی رات گجرات فلورو کیمیکل لمیٹڈ جی ایف ایل کے ایک پروڈکشن یونٹ میں پائپ سے زہریلے دھوئیں کے اخراج کے بعد کمپنی کے ملازم سمیت 4 افراد بے ہوش ہو گئے۔ انسپیکٹر بی ایم پاٹیدار نے بتایا کہ ان افراد کو ایک نجی اسپتال لے جایا گیا جہاں ان چاروں کی موت واقع ہو گئی۔ جی ایف ایل کمپنی نے مرنے والوں کے لواحقین کو 30-30 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 6 مہینے میں الیکشن کرانے کے بعد ذمہ داری نئی پارلیمنٹ کو سونپ دیں گی۔ کاٹھمانڈو سے موصول رپورٹ کے مطابق نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی نے اتوار کو سنگھ دربار میں اپنا آفس سنبھال لیا۔ انہوں نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ ان کی حکومت اقتدار کے مزے لینے کے لیے نہیں آئی ہے بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اقتدار سے ہٹ جائے گی۔ سشیلا کارکی نے کہا کہ وہ اور ان کی ٹیم 6 مہینے سے زیادہ اقتدار میں نہیں رہے گی اور انتخابات کرانے کے بعد اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کر دے گی۔ انہوں نے آئندہ 5 مارچ کو عام انتخابات کرانے کا بھی اعلان کر دیا۔ سشیلا کارکی نے بحیثیت عبوری وزیر اعظم آفس سنبھالنے کے بعد حالیہ تحریک کے دوران مارے جانے والوں کے لواحقین کے لیے 10-10 لاکھ روپے مالی امداد اور زخمی ہونے والوں کے مفت علاج کا بھی اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ سشیلا کارکی نے جمعے کو عبوری وزیر اعظم کا حلف لیا تھا۔ انہوں نے 5 مارچ 2026 کو ملک میں عام انتخابات کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام انداز جہاں۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں اصفر کاظمی حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں غاصب سیون حکومت نے ایک بار پھر جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور دوسرے ملکوں کے اقتدار اعلیٰ اور قومی حاکمیت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قطر کے دارالحکومت دوحا پر حملہ کیا، جس میں اس نے حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جس میں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف تو غاصب سیون حکومت نے یہ جارحیت کی اور دوسری جانب اس جارحیت پر وسیع پیمانے پر پوری دنیا میں رد عمل سامنے آیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غزہ افشین حکومت نے گزشتہ 2 برسوں سے غزہ پر جارحیت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اور اس کے بعد سے نہ صرف اس نے غزہ اور غرب اردن بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی لبنان کو بھی اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے, شام کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے, اسلامی جمہوری ایران کے خلاف اس نے جارحیت کی ہے, اور اب اس نے امریکہ کے ایک دوست ملک قطر کہ جو غاصب صہیونی حکومت امریکہ اور حماس اور فلسطینیوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا اس کو بھی نہیں بخشا, اور وہاں پر بھی اس کے دارالحکومت پر اس نے حملہ کیا, اور یہ ایسا حملہ تھا کہ جس کی کسی بھی طرح سے توجیہ نہیں کی جا سکتی, اور پوری دنیا میں اس پر رد عمل سامنے آیا, حتیٰ کہ سلامتی کونسل نے بھی متفقہ طور پر اس کی مذمت کی ہے, لیکن امریکہ اور بعض یورپی ملکوں کے دباؤ کی وجہ سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا لیکن حملے کی مذمت کی گئی ہے. اس حملے کے پس پردہ کیا محرکات ہیں, عالمی رد عمل کیا ہے, اور اس حملے کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں, خاص طور پر مغربی ایشیا کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
بہت شکریہ ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب. خطے میں صہیونی حکومت کے جارحیت کا سلسلہ تو جاری تھا, اس کے جو دشمن اس نے بنا رکھے ہیں اور جس میں خود فلسطینی ہے, جنوبی لبنان ہے, اسلامی جمہوری ایران ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر جارحیت تو سمجھ میں آتی ہے کہ دشمن ہے اس کے, لیکن جو امریکہ کا دوست ہے جو قطر ہے جو ان کے درمیان ثالثی کر رہا تھا اس کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا, مسئلہ کیا ہے, قضیہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟
دیکھیے صہیونی حکومت خطے میں پچھلے 1-2 برس کے دوران اس نے تمام تر جو قوانین اور ضابطے ہیں بین الاقوامی ان کو پامال کیا ہے, اور یہ دنیا کی سب سے نفرت انگیز حکومت ہے, اور اس کے نتیجے میں مغربی ایشیا کے علاقے کے اندر خطے کے ممالک کو اب اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زبردست کوششیں کرنی پڑیں گی, اور ان کو یہ بات سوچنا پڑے گی کہ کس طرح سے اپنے دفاع کو ممکن بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ اسرائیل نے خطے کے سلامتی اور استحکام اور خطے کے ملکوں کی جو سیکیورٹی ہے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ایک زمانے میں وہ صرف شام پر حملہ ور تھا اور شام پر بمباری کر رہا تھا, آج اس نے ایک ایسی حرکت کی ہے کہ جس میں اس نے امریکہ کے اتحادی کو نشانہ بنایا ہے, جس میں قطر جیسا ملک شامل ہے کہ جو امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ملک سمجھا جاتا ہے خطے کے اندر. یہی وجہ ہے کہ صہیونی حکومت کچھ اور مقاصد پر عمل پیرا ہے. بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ صہیونی حکومت گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر عمل پیرا ہے اور اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے, بعض کا خیال ہے کہ نہیں, صہیونی حکومت اس وقت اپنے داخلی بحران کی وجہ سے اپنے فلسفہ بقا پر عمل پیرا ہے اور اس کا وجود خطرے میں پڑ چکا ہے, لہذا وہ یہ اسی نظریے کی بنیاد پر اسرائیل کی جو یہ حرکات ہیں, یہ جو نقل و حرکت اس کی جو خطے کے اندر دکھائی دے رہی ہے, وہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اب اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کو نشانہ بنا رہا ہے یا اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ قطر وہ ملک ہے کہ جہاں پر اس خطے کا سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا الودیت میں موجود ہے, اور خود قطر کی فوج کے پاس, قطر کے فضائیہ کے پاس نہ صرف امریکہ کے بلکہ فرانس کے رافائل اور برطانیہ کے جدید ترین طیارے موجود ہیں اور دفاعی سسٹم بھی اس کا جدید ترین ہے. تو نہ امریکہ نے کوئی رد عمل ظاہر کیا نہ قطری فوج نے کوئی رد عمل ظاہر کیا, کیوں؟
دیکھیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صہیونی حکومت نے اپنے اس حملے کے ذریعے سے اور امریکیوں کا اس پر خاموشی جو ہے کہ خطے کے سب سے بڑے اڈے میں حالانکہ وہ موجود ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے اور وہاں پر جو الارمنگ سسٹم جو لگے ہوئے ہیں انہوں نے نہ قطر کو کوئی الارم نہیں کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ امریکہ اور مغربی ممالک اس صہیونی حملے میں برابر کے شریک ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ایک پیغام خطے کے ممالک کو دیا گیا, خاص طور سے عرب ممالک کو, کہ ہم جہاں چاہیں حملہ کر سکتے ہیں اور جسے ہم خطرہ سمجھیں گے اس کا جواب دیں گے. اور یہ صہیونیوں کا, امریکیوں کا جو یہ پیغام ہے خطے کے ملکوں کے لیے وہ یہ کہ جو صہیونی حکومت کے ساتھ بالکل حماس اور فلسطین کہیں بھی دکھائی نہیں دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ امریکیوں کا کھلا پیغام ہے کہ جو صہیونیوں کی کھل کر حمایت کر رہے ہیں. اسی پیغام کے ساتھ انہوں نے لبنان میں بھی یہی کیا کہ حزب اللہ کو جو ہے وہ غیر مسلح کیا جائے, اور اسی طرح وہ شام پر انہوں نے حملہ کیا اسی خاطر کیا. انہوں نے حماس کو جو نابود کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح, اور وہ ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے یا بنیادی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ حماس کا وجود جو ہے وہ ختم کیا جائے, کیونکہ حماس جو ہے وہ فلسطینیوں کے ریزسٹنس کی علامت ہے. لہذا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حماس جہاں کہیں بھی ہوگی ہم اس کو متعمل, ہم اس کو تعامل اور برداشت نہیں کریں گے. لہذا اب جو بین الاقوامی جو ممالک ہیں اور جو بین الاقوامی جو کھلاڑی ہیں اس کے, وہ اس پر ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں رد عمل ظاہر کرنا چاہیے خطے کے ممالک کو, خاص طور سے عرب ممالک کو, کہ ان کی سوورینٹی اور ان کی خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہے اور اس پر ان کا متفقہ اور ٹھوس رد عمل اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سامنے آنا چاہیے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالمی نظام جو ہے وہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور یہ بین الاقوامی نظام اب اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اقوام متحدہ ہو یا دیگر عالمی ادارے ہوں, یہ سب کے سب ناکارہ ہو چکے ہیں. اب ہماری تجویز یہ ہے کہ برکس اور شنگھائی جیسے علاقے کے جو دو تہائی آبادی کے مالک ہیں انہیں نئی طاقت کے ساتھ اور نئے بندوبست کے ساتھ سامنے آنا چاہیے اور ایک نیا بندوبست اسلامی جمہوریہ ایران اور خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک نیا عالمی نظام اور نیا عالمی بندوبست قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک نیا میکانزم جو اس وقت موجود ہے اقوام متحدہ سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی بھی طرح سے خطے کے ممالک کا دفاع کرے گا اور یا جو آزادی, اخلاق اور ڈیموکریسی اور جمہوریت کی بات کرنے والے سب کے سب ختم ہو چکے.
اچھا, میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلوں گا آپ کی طرف ہی. ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے اندر جو فلسطینی رہنما ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ پہلے بھی غاصب صہیونی حکومت کرتی رہی ہے اور یہ کام موساد کے ذریعے سے, اس کے ایجنٹوں کے ذریعے سے انجام پاتا تھا, لیکن اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتی تھی غاصب صہیونی حکومت. لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ موساد کی بجائے اب کھلم کھلا اسرائیلی فضائیہ کی طرف سے یہ حملہ کیا جاتا ہے اور فوراً نتن یاہو اس کی ذمہ داری بھی علل اعلان آ کر قبول کرتا ہے. تو اتنا تفاوت کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے خفیہ ادارے اور اسرائیل کی حمایت کرنے والے مغربی ممالک کے انٹیلیجنس ادارے انہوں نے خطے کے اندر اپنے جو ہے وہ جال بچھایا ہوا ہے، انہوں نے سفارتی اور تجارتی اداروں کے شیلٹر میں اپنے جاسوسی ادارے قائم کر رکھے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ خطے کی صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ خطے کے ممالک کو تقسیم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، جس کا اس میں جو انٹیلیجنس کوششیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے ممالک پر ان کا کافی تسلط ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردن کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آیا، تو کیا صرف وہ ڈر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امریکہ اور صہیونیوں کا نفوذ اس حد تک جو ہے ان کے اندر ہو چکا ہے کہ وہ کچھ کرنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ اور اگر قطر کی صورتحال کو اگر دیکھیں کہ قطر جانتا ہے کہ امریکہ کا وہ فرسٹ کلاس اتحادی ہے، لیکن اس پر اسرائیل نے حملہ کر دیا، لیکن امریکہ میں جو وہ جلد میٹنگ کرتے پھر رہے کہ ہماری سیکیورٹی کو امریکہ ہماری سیکیورٹی کی ضمانت دے، یعنی وہ امریکہ سے اب بھی اپنی ضمانت کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ قطر والے بجائے اس کے کہ وہ اپنے جو اسٹریٹجک جو ان کے پاس جو اوزار اور ہتھیار موجود ہیں، یا اسٹریٹجک ڈیفنس، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو پوزیشن ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو دباؤ کا حربہ استعمال کرنا چاہیے تھا امریکہ کے خلاف، لیکن وہ بالکل ڈھیلے ڈالے بنے ہوئے ہیں۔
شکریہ۔ اس وقت ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا ہے معروف سیاسی رہنما جناب ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب نے۔ رحمانی صاحب السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جناب۔
جی رحمانی صاحب، خطے میں صہیونی جارحیت کا سلسلہ تو جاری تھا، چاہے وہ غزہ ہو، جنوبی لبنان ہو، یمن ہو، اسلامی جمہوری ایران ہو، یا دوسرے علاقے ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب قطر جیسے ملک پر بھی جارحیت کی، اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہا ہے کہ ہم نے کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے، تو صہیونی رویے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، ہمارے نزدیک تو یہ صہیونی رویہ پہلے سے ہی ہم اس کو سمجھ سکتے تھے کہ اور جانتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ اسے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے اسے کبھی چھپایا بھی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں تو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی لہرایا تھا، خود بنجامین نتنیاہو نے لہرایا تھا، اور وہ اس کی سرحدیں مدینہ تک جاتی ہیں۔ اب اگر سعودی عرب میں مدینہ تک جا رہی ہیں سرحدیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پورے کے پورے گلف کے ان ممالک کو کور کرنے کے بعد ہی جائیں گی۔ تو یہ منصوبہ دنیا میں ہر سمجھدار آدمی اور ہر دانشور جانتا ہے کہ اسرائیل کسی بھی قانون کو نہیں مانتا، وہ ایک جنونی حیثیت میں اسے پورے کے پورے گلف کو نشانہ بنانا ہے، اور نشانہ بنا کے اس پہ قبضہ کرنا ہے، اور امریکہ اس کا حلیف اس معاملے میں ہے، اس پہ بھی کوئی دو رائے ساری دنیا کو نہیں ہے۔ ایران سب سے بڑا خطرہ اس راستے میں رہا ہے، سب سے بڑی سدے راہ ایران ہے، اور ایران نے اس کو ثابت بھی کیا۔ لیکن گلف کی یہ عمارتیں جو صرف کاروبار کو ترجیح دیتی رہی ہیں اور دولت کمانے کو ترجیح دیتی رہی ہیں، جو اپنی یہ سمجھتی ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالر دے کے اور جہازوں کا نذرانہ پیش کر کے صہیونی اور نصرانی لیڈرشپ کو وہ اپنے اس دولت کے ذریعے انہیں رام کر لیں گے، یا اس کے ذریعے وہ محفوظ ہو جائیں گے، یہ غلط فہمی ان حضرات کو ہی ہو سکتی ہے جو گلف میں صرف خلیجی ممالک میں اپنے خاندانوں کے اقتدار کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان کے پیش نظر نہ اسلام ہے، نہ انسانیت ہے، اور نہ اس خطے میں ہونے والے مظالم جو غزہ کے لوگوں پر ہو رہے ہیں، جو ابھی مغربی کنارے کے لوگوں پر ہو رہے ہیں اور مزید بڑھنے والے ہیں، اس کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے، جو لبنان میں لوگوں کے ایران میں انپرووک اٹیکس کیے، ان سب سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دولت کے ذریعے اور دولت دے کے اور دولت لے کے، دولت کما کے محفوظ رہیں گے۔ اس حملے نے قطر کے اسے بڑی حد تک تو ثابت کیا ہے کہ وہ ایک غلط فہمی کا شکار تھے، اور اب یقینی طور پر جو عرب لیگ کی میٹنگ ہونے والی ہے، یا مسلم ممالک کا ایک بلاک ہے جو بیٹھ کے اس پہ بات کرنا چاہتا ہے، مجھے بات کریں گے یقیناً, کچھ باتیں کہی بھی گئی ہیں. یونائیٹڈ نیشن میں بھی قطر کے وزیر اعظم نے یو ایس کے پاس پھر سے چلے گئے ہیں بات کرنے کے لیے, یو این میں بھی انہوں نے سخت موقف لیا ہے, لیکن مجھے لگتا نہیں کہ وہ ابھی بھی ڈپلومیٹک جو چیزیں ہیں اور یہ بیان بازیاں ہیں اس کے آگے وہ چلیں گے, جبکہ دنیا یہ جانتی ہے کہ ان بیانات سے ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. خود یونائٹڈ نیشنز ایک مفلوج ادارہ بن کے بیٹھا ہوا ہے. یہ بات ہم تو ایک عرصے سے کہتے آ رہے تھے, لیکن پچھلے تقریباً 2 سال کے عرصے میں, یہ 23 مہینے میں تو یہ ثابت ہو ہی گیا کہ اسرائیل کے معاملے میں تو اور یوکرین کے معاملے میں یونائٹڈ نیشنز مفلوج ہے. اس سے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز اپنے قیام سے لے کے اب تک 100 سے زیادہ ریزولوشن پاس کر چکا اسرائیل کے خلاف, جنگی مجرم قرار دے چکا ہے, کچھ نہیں ہوا. اور اسرائیل اپنی منمانی کرتا رہا ہے اور امریکہ اس سے اپنی منمانی کرواتا رہا ہے, اور مغرب کے بہت سی طاقتیں وہ منمانی کرواتی رہی ہیں. تو آج تو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کسی ایک ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, خانہ کعبہ کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے, مدینہ کے حرم کی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے, اور مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ بھی ہے, عالم اسلام کی غیرت کا مسئلہ بھی ہے. یہ صرف ایک قطر کا مسئلہ نہیں ہے.
اچھا تسلیم رحمانی صاحب, یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ابھی آپ نے پرشین گلف کے ممالک کی بات کی تھی, خلیج فارس کے ممالک کی, قطر بھی اس میں شامل ہے. ہم نے دیکھا کہ ان 6 ممالک نے جو خلیج فارس کے ممالک ہے, جن میں قطر بھی شامل ہے, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, بحرین, عمان وغیرہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 1 جنوری 2001 کو ایک معاہدہ کیا تھا, سیکیورٹی معاہدہ, کہ کسی ایک ملک پر حملہ پورے ممالک پر, جو ہے خلیج فارس کے جو رکن ممالک ہیں ان پر حملہ تصور کیا جائے گا, لیکن جب حملہ ہوا ہے تو اس معاہدے کی کوئی بات نہیں کر رہا, اور امریکہ کے پاس جا کر جو ہے وہ امن کی اور اپنے سیکورٹی کی بھیک مانگی جا رہی ہے.
یہی بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ آپ نے خلیج فارس کے ممالک میں, یہ ابھی یمن بھی تو وہی ہے, یمن لڑ رہا ہے, لیکن آپ کو, آپ خود اس سے لڑ رہے ہیں امریکہ کے بہاف, تو یمن کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو امریکہ ہی کروا رہا ہے, اور براہ راست سعودی عرب اس میں انوالو ہے, قیادت تو سعودی عرب کی ہے. تو اس معاہدے کی بجائے اب جو معاہدہ 2020 کا ہے, ابراہیمیکل ایکارڈ, جو ایک انتہائی متنازع معاہدہ ہوا ہے, جس میں سب نے سرنڈر کیا ہے اسرائیل کے سامنے, ایک طریقے سے خود سپردگی کی ہے, ابھی تو اس میں لگے ہیں سب لوگ. سعودی عرب کا بار بار یہ اعلان آ چکا ہے کہ اگر 2 اسٹیٹ تھیوری ہو جاتی ہے, جو ابھی ہونے 2-3 دن میں جو اجلاس ہے فلسطینی ریاست کو ریاست کا درجہ دینے کا, تو ایک بہانہ ہے, وہ بہانے کی تکمیل شاید یونائٹڈ نیشنز اپنے اعلانیہ کے ذریعے کر دے گا. تو یہ لوگ تو ابھی وہ ہیں جو شاید ابھی بھی ابراہیمیکل ایکارڈ جیسی فرضی اور چیزوں سے ہی مطمئن ہو جانا چاہتے ہیں, اور ابھی یہ سمجھے نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگوں کو اسلامی حمیت کا ذرا سا بھی کوئی پاس ہے, یا یہ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اسلامی حمیت کوئی چیز ہوتی ہے, ان کو صرف اپنی اکانومی سے غرض ہے, اپنے تیل کی سیل سے غرض ہے, اور اپنے عیاشی سے غرض ہے, اور اپنے خاندانوں کے اقتدار سے غرض ہے. جمہوریت وہاں تو ہے نہیں, اور نہ ان کا کوئی جمہوری سیٹ اپ ہے, نہ وہاں پر جمہوریت کی کوئی بات کر سکتا ہے, نہ اظہار رائے کی کوئی آزادی ان ممالک میں موجود ہے. تو جو بادشاہ سلامت کہہ دیتے ہیں, وہ بادشاہ سلامت کا لفظ ہی حرف آخر ہوتا ہے, کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے, کوئی مشاورت نہیں ہے, کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے. تو اس ایسی صورتحال میں جب یہ اپنے اقتدار کے خاطر اسلام کے بنیادی اصولوں پر کمپرومائز کر کے, سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہوں, اسلام سے کسی قسم کی کوئی ہم آہنگی ان کے نام کے سوا ان کے پاس نہیں ہے, کہ ان کا نام ہے کہ اس میں اسلام اور مسلمان دکھائی دیتا ہے, لیکن اصل میں تو بنیاد میں اسلام کہیں نہ کہیں دور دور تک ان لوگوں کے پاس ہے نہیں. ایسے میں وہ معاہدہ بھی جو خلیج فارس کے ممالک کا ہے, وہ سیاسی اور سفارتی سطح کا ہے, جس سے اب انہیں کوئی فائدہ ہونے کی توقع نہیں ہے. تو ابھی ابراہیمیکل ایکارڈ سے جو وعدے ان سے کیے گئے ہیں اور سبز باغ دکھائے گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ نشہ ٹوٹنے میں ابھی کچھ اور وقت درکار ہوگا.
صحیح, بہت شکریہ ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں چلوں گا ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب کے جانب میں. ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں سے غزہ پر انتہائی انسانیت سوز مظالم جاری ہیں, جاری ہے پوری دنیا میں اس کی مذمت ہو رہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کے حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے غاصب شیون حکومت کبھی جنوبی لبنان کی طرف چڑھ دوڑتی ہے, کبھی یمن پر حملہ کیا جاتا ہے, اور کبھی قطر پر جارحیت کی جاتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو غزہ ہے اور جو خطے کے حالات, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے صہیونی حکومت یہ کام بھی کرتی ہے؟
دیکھیے, صہیونی حکومت جو غزہ کی دلدل میں جس طرح سے پھنسی ہوئی ہے, اور فلسطین کی جو تحریک آزادی نے اس کو ایسا جکڑا ہے کہ جس سے وہ نکلنے کی اس میں جو ہے وہ طاقت نہیں رہی ہے, اور نہ ہی وہ اپنے قیدیوں کو چھڑا سکی ہے, اور نہ ہی وہ حماس کو نابود کر سکی ہے. لہذا وہ عالمی رائے عامہ کی توجہ غزہ میں اپنے جرائم سے ہٹانے کے لیے کبھی شام پر حملہ کرتی, کبھی لبنان پر حملہ کرتی, اس نے قطر پر حملہ کیا ہے. اس کا ایک مقصد جو ہے وہ وہی ہے کہ اپنے لوگوں کے جو دباؤ ہے اس کو کم کیا جائے, اور اسی طرح دنیا کی جو توجہ ہے وہ غزہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, جو نسل کشی وہاں پر جاری ہے, جس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ صہیونی لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں, اس سے توجہ کو ہٹایا جانے کی کوشش ہے. لہذا یہ جو کوشش ہے اس ارد گرد کے ممالک کو حملے کر کے اپنا الو سیدھا کرنے, اپنے آپ کو صورتحال سے نکالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے. اب رہ گئی عالمی نظام کی بات کریں یا عرب ممالک کی بات کریں, تو ان کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور جو بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں جو قائم کیے گئے ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ یعنی جنگوں کو روکا جائے, جھڑپوں کو روکا جائے, لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے, انسانی المیات سے لوگوں کا تحفظ کیا جائے. اور دوسری لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف دا نیشن بنی, لیکن وہ بھی کام ناکام رہی, اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہو گئی, اور پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں آیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن سے توقعات لوگوں نے وابستہ کی کہ یہ امن کے لیے کام کرے گی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی عملی صورت اختیار نہیں کر سکے. اور اب یہ دیکھیے کہ امریکہ کا یہ بیانیہ ہے کہ صاحب امریکہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا ہے کائے کے لیے کہ امن قائم کیا. یہ کون سا امن ہے کہ جس پہ ایک ملک پر جو ہے وہ حملہ کر دیا جائے امن قائم کرنے کے لیے؟ یہ امریکہ کی جو تھیوری ہے یہ جنگ کی تھیوری ہے, اور اس تھیوری کے خلاف ہمیں اٹھ کھڑے ہونا چاہیے, اور دنیا کے ممالک کو سوچنا چاہیے کہ جیسے ہندوستان, چین, برازیل اور اسی طرح کے جو دیگر بڑے ممالک ہیں, انہیں چاہیے کہ وہ ایک نیا عالمی نظام مل کر تشکیل دیں. اب ایک زمانہ, اب رہی گئی بات عرب ممالک کی, تو عرب ممالک تو ایک زمانے میں ان کی تو غیرت اور حمیت جو تھی وہ مانی جاتی تھی, اور لیکن انہوں نے آخری جو جنگ تھی وہ 1973 کی جنگ تھی کہ جس میں 6 ممالک تھے, لیکن اب کہاں ہیں وہ؟ آج جو خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ممالک ہیں, فقط وہ ایران کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں, ایران کے خلاف تین جزیروں کی بات بار بار اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. صہیونی حکومت کی ایک دفعہ بھی انہوں نے کھل کر جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی اقدام کی بات نہیں کی. یا سعودی عرب والے اگر ایک بڑے ملک کی حیثیت سے خطے کے ممالک کے اندر اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں اور ایک عرب اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کریں کہ جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکے, وہ اس اتحاد کو تشکیل دینے کے بجائے یمن پر حملہ کرتے ہیں, اور یمن کے 3-4 شہروں پر حملہ کرتے ہیں. اور حالیہ چند دن پہلے کی بات ہے کہ جب سعودی عرب نے یمن کے 3 شہروں پر دوبارہ حملہ کیا ہے. یہ صہیونی حکومت کے خلاف وہ ایک اچھی ایک دفاعی کمیٹی کی تشکیل کی بات بس تو سوچ بھی نہیں رہے ہیں, بلکہ وہ خطے کے ممالک کے اندر صرف اختلافات کی بات کر رہے ہیں, جو اختلافی مسائل ہیں ان کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں. لہذا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خطے کے ممالک کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ یہ صورتحال یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ باہمی سطح پر اتحاد اور یکجہتی کو مضبوط کریں، صہیونی حکومت کی مذمت پر اکتفا نہ کریں، کیونکہ مذمت کا دور گزر چکا ہے، نعرے لگانے کا دور گزر چکا ہے، اب عملی اقدامات کی ضرورت ہے اور اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اتحاد اور اتفاق کے ذریعے سے ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے، ایک ٹھوس اور قطعی لائحہ عمل کے جس کے اسرائیل کو جواب دیا جا سکے۔
میں چلوں گا ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب کے جانب۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے اشارہ کیا کہ اب باتوں کا وقت گزر چکا ہے، عمل کا وقت آ گیا ہے، اور دوحہ میں جو ہنگامی اجلاس منعقد ہو رہا ہے اسلامی ملکوں کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف وہاں پر مذمت کر لینا اور بیانات دینا ہی کافی ہوگا، یا اب وقت آ گیا ہے کہ اسلامی ممالک، اگر اسلامی ممالک پورے ناصر خطے کے اہم ممالک، نیٹو کی طرز پر ایک ایسی تنظیم بنائیں کہ جس میں ان کی سیکیورٹی آپس سے جڑی ہو، ان کی ایک متحدہ فوج ہو، کوئی بھی ان پر جارحیت اور حملہ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے، کیا کہیں گے؟
یقیناً اس کی ضرورت تو بہت زمانے سے ہے، اور جب سے فلسطین کا مسئلہ، بھلے 1973 میں 6 ممالک ناکام ہوئے ہیں، اس کی وجوہات کو سمجھنا چاہیے تھا، اس کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ پیشوا مقرر نے جو فرمایا وہ عالمی سیاست کی جانب ایک بہت ہی مؤثر اشارہ آپ نے فرمایا ہے، یونائٹڈ نیشنز اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال قبل جو بریکسٹ سے یو کے باہر آیا تھا اور اس نے یورپین کنٹریز کو اتنی کمزور اکانومی ہونے کے باوجود ان کی تنہا چھوڑ دیا تھا، آج وہی یونائٹڈ کنگڈم اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسرائیل کا پریسیڈنٹ یونائٹڈ کنگڈم میں ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ مل رہا ہے، سب کر رہا ہے، تو اندازہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بریکسٹ ایکچولی عالمی اداروں کو کمزور کرنے کی جانب ایک بہت ہی بڑا مضبوط قدم ہے جو اسرائیل کے فیور میں جائے گا، اور اب آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالمی ادارے اپنی شناخت کھو چکے ہیں، یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے جنگی مجرم قرار دینے کے باوجود نتن یاہو کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی ہے، اکنامک اتحاد ان کے خلاف نہیں ہو سکا ہے۔ جہاں تک مسلم ممالک کا تعلق ہے، ایک عرصے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جب تک اس خطے کے کم سے کم اور لارجر اسکرین پہ مسلم ممالک کی ایک مشترکہ آرمی نہیں ہوتی ہے تک، اور کوئی چھوٹی آرمیز نہیں ہیں، بڑی مؤثر آرمیز ہیں بہت سارے ممالک کی، جس میں ایران سر فہرست ایک ملک ہے، تو اگر ایک مؤثر آرمی جب تک قائم نہیں ہوگی، آپ یقین کیجئے، مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ مذمتوں سے، کانفرنس سے یہ مسئلہ اب کسی صورت، پہلے بھی حل نہیں ہوا پچھلے 70-80 سال میں، اب تو ناممکن ہے۔ جب تک آپ جوابی کارروائی مؤثر، متحد اور مشترک نہیں کرتے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں، حال ہی میں یہ بات ثابت ہوئی، ایران کے جو 12 روزہ یہ ابھی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ میں ایران نے جو جس انداز سے مزاحمت کی ہے، اور مزاحمت کے ذریعے اپنی بالادستی کا ساری دنیا کے سامنے اعلان کیا ہے، اس نے کنسپٹ کو بدل دیا، پرسپشن کو بدل دیا، نہ صرف ایران کے تعلق سے پرسپشن کو بدلا، بلکہ فلسطین اور یمن کے تعلق سے بھی ایک نئے پرسپشن نے دنیا میں جنم لیا۔ ابھی ہمارے ملک بھارت میں جو امریکی دباؤ پڑ رہا ہے، ٹیریف کی صورت میں یا اور دوسری صورتوں میں کہ ہم روس سے تیل نہ خریدیں، یہ سب کی جو بڑی وجہ ہے، ہمارے وزیر اعظم کو وہ ابھی بھی اپنا بڑا قریبی دوست کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر وہ آج ہندوستان کے اوپر بھارت پہ دباؤ بنا رہے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو عالمی ادارے موجودہ ہیں وہ غیر مؤثر اور غیر فعال ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے برعکس ایشیا میں جو ریجنل گروپس کھڑے ہو رہے ہیں وہ مؤثر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ مثلاً برکس جو ڈی ڈالرائزیشن کی بات بہت ہی صورت کے ساتھ ابھی کر رہا ہے، اگر یہ ڈی ڈالرائزیشن ہوتا ہے تو امریکہ کو شدید نقصان ہوگا، نتیجے میں اس کی جو فنڈنگ جا رہی ہے اسرائیل کو، اتنی بڑی فنڈنگ، اور یورپ کے مغرب کے بہت سے ممالک کو، سب برباد ہو جائے گی۔ تو یہ وہ مقابلہ ہے کہ جس کے لیے بھارت میں بھی دباؤ ہے کہ وہ برک سے باہر آئے اور کوارٹ کو بڑھائے. تو جہاں ایک طرف یہ مقابلہ یورپ اور ایشیا کا ہو رہا ہے, وہاں مسلم ممالک کے جو ایک تنظیم ابھی قائم ہوئی تھی 2015 میں, جس میں ابھی 40 مسلم ممالک شریک ہیں, وہ اسی لیے تھی کہ ہم ٹیررزم کے خلاف ایک مشترکہ فوج قائم کریں گے. اس پہ کچھ کام ہوا بھی تھا, ابھی سردست اس کی کیا صورت حال ہے مجھے علم نہیں ہے, لیکن وہ جو وفاق 2015 میں قائم ہوا تھا وہ ٹوٹا تو نہیں ہے, اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے, وہ موجود بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عرب لیگ کا اجلاس یا او آئی سی کا اجلاس جو مذمتی قرارداد یا جو بھی کرے, لیکن اس کو اس اتحاد کو 2015 والے اس عسکری اتحاد کو مضبوط اور مؤثر اور فعال بنانے کی اس وقت شدید ترین ضرورت ہے, اور وہی مسائل کا حل بھی ہے. اور باقی کی جو ساری دنیا ہے اسرائیل اور امریکہ کے علاوہ بھی, وہ بھی اس اتحاد کو اگر دیکھے گی تو مسلم ممالک کا لوہا مانے گی, امت کا بھی لوہا مانے گی, کم از کم برابر کی سطح پہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کی پوزیشن میں اور ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں عالم اسلام صرف اسی ایک صورت میں آج آ سکتا ہے.
شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر ہادی سروتی صاحب, ڈاکٹر تسلیم رحمانی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ہندوستان سے آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس وقت خطے میں اسلامی ممالک صہیونی جارحیت اور امریکی جارحیت کا شکار ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی ممالک ایک دوسرے کو دیکھیں, ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں, بھائی کے ساتھ بھائی ملے, اور ضروری نہیں ہے کہ آپ مدد کے لیے اپنے علاقے سے باہر اپنے دشمنوں اور ان کے اتحادیوں کو بلائیں اور ان سے مدد طلب کریں. آپ کا بھائی آپ کی مدد کرے گا, بھائی کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر چلیے, انشاءاللہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اجازت دیجیے, خدا. Oh,